اجتماعی زندگی جس میں قبیلے سے پھر آگے چل کر ریاست وجود میں آتی ہے اس کو بھی قائم نہیں رکھ سکتا. اور اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کچھ قانون, کچھ قاعدے, کچھ ضابطے انہی اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر بنا نہ لیے جائیں. اور دنیا اب اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ عالمی تعلقات اور معاملات میں بھی ان قوانین اور ضابطوں کا شعور انسانوں میں پیدا کیا جائے اور ان پر لوگوں کو متفق کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ قانون اور ضابطے, یہ وہ قواعد جن قواعد کے مطابق انسان اپنی ذاتی, اپنی انفرادی, اپنی خاندانی, اپنی معاشرتی, اپنی اجتماعی اور اپنی تہذیبی زندگی کو منظم کر سکے, اس کو قرآن مجید نے شریعت کی اصطلاح یا الکتاب کی اصطلاح سے بیان کیا ہے. تو یہ بھی انسان کی ایک ضرورت تھی کہ اس میں اس کی رہنمائی کی جائے. یہ جتنا سارا دین ہے, اس سارے دین کو جو دینے کا عمل ہوا ہے اس میں جب ہم تورات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرتسر قانون ہے. آپ تورات کو پڑھیں, اصل میں کتاب استثناء جو ہے ڈیٹرونومی, وہی اصل تورات ہے. اس کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں نہ صرف یہ کہ کچھ اخلاقی اصول ضوابط دیے گئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اور کتاب کا عام طریقہ بھی وہی ہے جو کسی قانون کی کتاب کا ہوا کرتا ہے, یعنی ضوابط کا بیان ہے. اس لیے آدمی کو اس کتاب کو سمجھنے یا اس کی طرف رجوع کرنے میں کوئی خاص دقت نہیں پیش آتی. ایک سادہ طریقے پر جو ضروری ہدایات ہیں وہ ایک فہرست بنا کے انسان کو دے دی گئی. یہ قانون اور یہ ضابطہ جو تورات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک روح چاہیے. یہ قانون اور ضابطہ دنیوی قانون اور ضابطہ نہیں ہے, یہ خدائی قانون اور ضابطہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو اس کی اصل بنیاد ہے, اس تعلق کے حدود یہ واضح رہنے چاہیے. چنانچہ یہی چیز ہے کہ جس کو پھر تورات میں اللہ تعالیٰ نے اجمال میں واضح کیا تھا, زبور میں اس کی تفصیل کی. یعنی جب ہم زبور کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعائیں, وہ مناجاتیں ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ اس کے تعلق کو بیان کرتی ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان کے اندر جو عبودیت کا شعور ہے, جو اصل میں سارے قانون کی بھی بنیاد ہے, دین کی بھی بنیاد ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کی بھی اصل اساس ہے, اس کو زبور نے اپنا موضوع بنا لیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے باہمی ربط میں انسان جس جگہ غلطی کرتا ہے اور وہاں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں جس قانون کی پیروی کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا چیز موجود ہے, مجھے اصل میں کس اخلاقی اصول پر کھڑے ہو کر اس قانون کی پابندی کرنی ہے, یہ یہود کے ہاں ختم ہونا شروع ہوئی ہے. یا یوں کہیے کہ بعض معاملات میں غائب ہونا شروع ہو گئی ہے, تب انجیل میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اگر آپ اس کا خلاصہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تورات میں قانون ہے, زبور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبودیت کے تعلق کا نہایت خوبصورت بیان ہے, اور انجیل میں پھر اس حکمت کو نمایاں کیا ہے, اس فلسفے کو نمایاں کیا ہے جو اللہ کی شریعت کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے اور جس میں حقیقی ایمان اور حقیقی اخلاقیات انسان کو قانون کا پابند کرتی ہیں. چنانچہ پہاڑی کے باز کو آپ اگر پڑھیں سرمن آف دی ماؤنٹ, تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ایک ایک تورات کے قانون کو لیتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ تم کو یہ حکم دیا گیا تھا, اس کے پیچھے یہ روح تھی, تم کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا جبکہ حقیقت یہ تھی, تم سے یہ تقاضا کیا گیا تھا لیکن اس کے پیچھے جو مقصود کار فرما تھا تم نے شاید اس کو بلا دیا ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ جو دین تمہیں دیا گیا تھا اس میں کس چیز کی کیا اہمیت تھی. کوئی چیز اگر پاؤ سیر تھی تو تم نے اس کو چھٹانک بنا دیا, اور کوئی چیز چھٹانک تھی تو اس کو اٹھا کر تم نے پاؤ سیر بنا دیا. تو اس کی نوعیتیں وہ واضح کرتے ہیں. چنانچہ وہ بڑا ہی معروف جملہ جو اس موقع پر ان کی زبان سے نکلا ہے کہ بدبختوں, تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نکلتے ہو. تو اس طریقے سے گویا انہوں نے دین کی حکمت, دین کی روح یہ واضح کرنے کی کوشش کی. قرآن مجید جب نازل ہوا ہے تو اس وقت قانون کے معاملے میں بھی بہت سے معاملات ایسے تھے جو مغالطے کا شکار ہو چکے تھے, حکمت کے معاملات میں بھی بہت سے پردے پڑ چکے تھے, اور خود جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبودیت کے تعلق کی بنیادیں ہیں وہ بھی بڑی حد تک فلسفے اور تصوف کے نتیجے میں دوسری صورتیں اختیار کر چکی تھیں. چنانچہ قرآن اس ساری حکمت اور اس سارے قانون کی ایک جامع کتاب، ایک جامع شاہپارۂ ادب کی حیثیت سے نازل ہوا. یہ قرآن مجید کا تاریخی پس منظر ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت فطرت میں دی گئی تھی، پھر انبیاء علیہ السلام کی زبانی تعلیمات میں منتقل ہوئی، پھر اس کے بعد تورات کے ذریعے سے اس کو ایک قانون اور ضابطے کی شکل دی گئی، پھر وہ عبودیت کے ظہور کی شکل میں، زبور میں نمودار ہوئی، پھر اس کی حکمت کو جس طریقے سے انجیل میں واضح کیا گیا، اس سب کچھ کو ایک مرتبہ پھر ایک نئے انداز، نئے اسلوب، ایک بڑی ندرت کے ساتھ قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا ہے. تو یہ قرآن مجید کا الہامی کتابوں میں پس منظر ہے. قرآن مجید کے اس تاریخی پس منظر پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے موضوع کے لحاظ سے یہ کس نوعیت کی کتاب ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تورات میں یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ قانون کو جیسے سادگی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے بیان کرتی ہے. زبور میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ کوئی فلسفیانہ نوعیت کی بحث کی جائے، دعاؤں اور مناجاتوں کی صورت میں خدا اور بندے کے تعلق کو نہایت محکم طریقے سے واضح کر دیا گیا. اور انجیل میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ نہایت خوبصورت تمثیلوں کی صورت میں حقائق کی وضاحت کر دی گئی. قرآن مجید میں طریقہ کیا ہے؟ اب اس پر ہم ایک نظر ڈالیں گے کہ اس کی کیا نوعیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کس طرح سے تصنیف فرمائی ہے، کس طریقے سے یہ ہمارے سامنے آئی. اس کو جاننے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ نہ تو قرآن مجید میں تورات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ آپ اس کو کھولتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک احکام کی فہرست ہے جو بیان کرنا شروع کر دی گئی ہے، تم یہ کرو تم یہ نہ کرو، یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا. یہ دعاؤں اور مناجاتوں کا مجموعہ بھی نہیں ہے جس طریقے سے مثلا ہندو مت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو صرف منتروں کا یا دعاؤں اور مناجاتوں کا مجموعہ ہے، جیسے کہ زبور ہمارے ہاں ہے، تو یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا گیا. قرآن مجید میں یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا گیا کہ کچھ واعظ ہیں جو متفرق طریقے پر بعض تمثیلات میں حکمت کو بیان کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا گیا. اس کے بالکل برخلاف جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک پیغمبر ہے، یہ پیغمبر ایک مخصوص مشن پر کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اور ان کے مخاطبین کے درمیان مکالمہ ہے. اصل میں یہی مکالمہ، یہی مخاطبہ ہے جو قرآن مجید کی صورت اختیار کر دی. یعنی یہ اگر قرآن کے پورے کانٹینٹ پر آپ نگاہ ڈالیں اور اس کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں اس کے بالکل برخلاف جو طریقے پہلے اختیار کیے گئے، ایک مکالمے کا انداز اختیار کیا گیا ہے. یعنی ایک بولنے والا، بات کرنے والا ہے جس نے ایک پیغام پہنچانا ہے، اس کے کچھ مخاطبین ہیں اور اس کو ایک مخصوص مشن دے کر کھڑا کر دیا گیا ہے. وہ اپنے مخاطبین کو یہ بتاتا ہے، ان کی غلطیوں پر انہیں متنبہ کرتا ہے، اس پر بحث کرتا ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے، ان سوالات کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ قانون کی بھی وضاحت کر دیتا ہے، کسی موقع پر حکمت کے کسی پہلو کو بھی نمایاں کر دیتا ہے، اور بے نظیر دعاؤں اور تمثیلات کی صورت میں بھی حقائق کو واضح کرتا چلا جاتا ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ساری چیزیں تو ہیں ہی جو پہلی کتابوں میں ہیں، لیکن اس سب کو یہ صورت دے دی گئی. ایک سادہ مثال سے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کسی بڑے غیر معمولی کسی رائٹر کا کوئی ڈرامہ پڑھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی وہ کچھ حقائق آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، کوئی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ضوابط، کچھ قاعدے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہو، لیکن اس کا طریقہ کیا اختیار کرتا ہے؟ اس کا طریقہ وہی اختیار کرتا ہے کہ کبھی ایک کردار کبھی دوسرا کردار گفتگو کرتا چلا جاتا ہے، یا معاملات پیش آتے چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر وہ اپنی بات کو واضح کرتا چلا جاتا ہے. تو قرآن مجید کا جب ایک عام آدمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کتاب کی اس نوعیت سے واقف نہیں ہوتا تو بعض اوقات اس کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں یک بیک جب میں اس میں داخل ہوا ہوں تو بنی اسرائیل مخاطب ہو گئے ہیں، یہاں قریش مکہ مخاطب ہو گئے ہیں، یہاں مدینے کے انصار مخاطب ہو گئے ہیں، یہاں مسلمانوں کے کوئی خصوصی معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں وہ زیر بحث آ گئے ہیں. تو یہ چیز وہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کتاب کی نوعیت کو بہت اچھی طرح نہ سمجھ لے. میں نے اس کو اپنی کتاب اصول و آبادی میں اس طرح تعبیر کیا ہے کہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی ایک پیغمبر کو جب اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد کیا بات ہوئی ہے، کیا اعتراضات ہوئے ہیں، کس طرح کا مکالمہ ہوا ہے، اس نے کیسے سمجھایا ہے، کن باتوں کو واضح کیا ہے، یہ عمل بالکل اسی فطری طریقے سے ہوتا چلا گیا ہے۔